عطا چاہیے ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے آپ
جیسے یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب پیش ہے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ.
محترم سامعین, پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید کہ آپ کو پسند آئے گا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو, کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا. اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں. اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے. فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو. تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے. ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے. اگر گھریلو اور سماجی تعلقات و روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے, تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے. اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں, اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے, اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے, اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں. اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے. جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے. دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت، جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں، لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں، اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں، اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرامند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان، امتِ مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا کا پروگرام، یادوں کے جھروکے سے۔ تو سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے سے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 فروردین، 24 رمضان المبارک اور 25 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 5 فروردین سن 631 ہجری شمسی کو فارسی کے معروف ہندوستانی شاعر امیر خسرو دہلوی شمال مغربی ہندوستان میں پیدا ہوئے. انہوں نے جوانی کے زمانے سے ہی ذوق شعر گوئی کا مظاہرہ کیا. امیر خسرو دہلوی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے. ان کو شعر و ادب کے علاوہ ایرانی اور ہندوستانی موسیقی پر بھی عبور حاصل تھا اور عربی اور ترکی زبانوں سے بھی واقفیت تھی. ان کی اسی مہارت اور واقفیت نے ان کو فارسی کا ایک ممتاز و معروف شاعر بنا دیا. امیر خسرو دہلوی کی بہت سی کتابیں یادگار کے طور پر اب بھی باقی ہیں. چوبیس رمضان المبارک سن 710 ہجری قمری کو ایران کے شعرۂ آفاق طبیب ریاضی داں فلسفی اور نجوم و طبیعیات کے ماہر قطب الدین شیرازی نے تبریز میں وفات پائی. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے. قطب الدین شیرازی پہلے دانشور ہیں جنہوں نے قوس و قزح کے بارے میں تحقیق کی اور علمی نقطۂ نگاہ سے اس پر بحث کی. انہوں نے منطق، عرفان اور ہندسے کے علوم اپنے دور کے ممتاز دانشوروں سے حاصل کیے. قطب الدین شیرازی نے علم طب میں بھی کافی محنت کی اور کئی سال تک شیراز کے اسپتال میں طبیب اور معالج کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. انہوں نے فلسفے، اصول فقہ اور علم معنی و بیان پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں ابن سینا کی کتاب قانون کی شرح، خواجہ نصیر الدین طوسی کی تحریر اوکلیدس کا ترجمہ اور علم نجوم میں نہایت الادراک فی درایت الافلاک کا نام لیا جا سکتا ہے. بیس مارچ سن 1589 عیسوی کو ہنری چہارم کے تخت پر بیٹھنے کے ساتھ فرانس میں خاندان بوربن کی حکومت کا آغاز ہوا. اس خاندان سے قبل والوا خاندان فرانس پر حکومت کرتا تھا. خاندان بوربن نے 200 برس تک فرانس پر حکومت کی. اس خاندان کے آخری بادشاہ کا نام لوئی شازدہم ہے. ان کو انقلاب فرانس کی کامیابی کے 4 سال بعد سزائے موت دی گئی. پچیس مارچ سن 1830 عیسوی کو یونان نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی اور یہ دن یونان کا قومی دن قرار پایا. یونان دنیا کی ایک قدیم ترین تہذیب کا حامل ملک ہے. 338 قبل مسیح میں یونان پر مقدونیہ کے بادشاہ نے قبضہ کیا. اس کے ایک صدی کے بعد یہ ملک سلطنت روم اور پھر مشرقی روم کی سلطنت کا حصہ بنا. 1456 میں سلطنت عثمانیہ کا اس پر قبضہ ہو گیا. یہ قبضہ تقریباً 4 صدیوں تک جاری رہا، لیکن 1821 سے یونانیوں نے بعض یورپی ممالک خصوصاً روس، فرانس اور برطانیہ کی حمایت سے عثمانیوں کے خلاف جد و جہد شروع کی اور بالآخر 25 مارچ سن 1830 کو آزادی حاصل کی اور بادشاہت قائم ہوئی. 1973 میں اس ملک میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا. بیس مارچ سن 1957 عیسوی کو اٹلی میں یورپی ملکوں کے نمائندوں نے مشترکہ یورپی منڈی کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط کیے. مشترکہ منڈی تشکیل دینے کا مقصد یورپی ممالک کے درمیان کسٹم یونین وجود میں لانا اور کسٹم ٹیکسوں کو ختم کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ان ملکوں کے درمیان مصنوعات کا لین دین اور سرمایہ، افرادی قوت اور اس کا تبادلہ تبادلہ ہوتا تھا۔ یورپی اقتصادی منڈی نے یورپی یونین کی تشکیل کی راہ ہموار کی۔ پچیس مارچ سن 1975 عیسوی کو سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 1906 میں ریاض میں پیدا ہوئے۔ 9 نومبر 1953 کو اپنے والد شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد سعود بن عبدالعزیز کے تخت نشین ہونے پر ولی عہد مقرر ہوئے۔ 10 اگست 1954 کو شاہ سعود نے فیصل کو وزیر اعظم بنا دیا۔ 2 نومبر 1964 کو اپنے بھائی کو معزول کر کے خود سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ شاہ فیصل تقریباً 10 سال تک سعودی عرب کے حکمران رہے۔ اور 25 مارچ 1994 عیسوی کو امریکی فوجیں غیر متوقع شکست کھاتے ہوئے مجبوراً صومالیہ سے نکل گئیں۔ صومالیہ کی اپوزیشن جماعتوں نے 1991 میں ڈکٹیٹر محمد زیاد بارے کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن وہ ایک مخلوط حکومت کے قیام پر متفق نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اس ملک میں سیاسی بحران اور خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ نے خانہ جنگی کو ختم کرنے کے بہانے اپنی فوجیں صومالیہ بھیج دی، لیکن صومالیہ کے مزاحمتی گروپوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ امریکی فوجیوں مزاحمت کاروں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں تقریباً 100 امریکی فوجی مارے گئے۔ اگرچہ امریکی فوجیوں نے صومالیہ کے سینکڑوں باشندوں کو ہلاک کر دیا، لیکن آخر کار صومالیہ کے عوام امریکی فوجیوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے ہمارا پروگرام سنا یادوں کے جھروکے۔ گناہ کے بعد اس پر ندامت اس بات کی علامت ہے کہ شخص گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ اگر یہ علامت کسی میں پائی جائے تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پھر گناہ کو ترک کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرنے پر نادم ہی نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرے، بلکہ اگر اس پر خوش ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس طرح مزید برائیوں میں پڑنے کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار، گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ بری چیز ہے۔ اسی طرح وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، جیسے لوگوں پر ظلم کرنا، اچھی عادات اور نیک ارادوں کو ترک کر دینا، کفران نعمت کرنا، شکر ادا نہ کرنا وغیرہ۔ سامعین، اگرچہ نیکیوں کے عادی ہونے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا بہترین وقت جوانی ہی ہے، لیکن خواب غفلت سے کسی وقت بھی بیدار ہو جائے تو اسے غنیمت جانے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے مفرور بندوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھولے رکھا ہے۔ اس لیے جس وقت بھی انسان گناہ کی قباحت کو سمجھ لے اور اسے یہ درک ہو جائے کہ گناہ کرنے سے خالق و معبود کی ذات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، بلکہ گناہ ندامت خود برائی رکھتا ہے اور جو بھی اس سے آلودہ ہوگا اس کی ذات کو اس سے نقصان پہنچے گا، اس وقت گناہ کو انسان پھر ترک کرنے لگے گا۔ اس بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کے چھوڑنے میں کوئی تامل نہ کرو، اگرچہ وہ تمہاری پہچان ہی کیوں نہ بن جائے۔ تو سامعین، اب پیش ہے، آئیے فارسی سیکھیں پروگرام۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں راحلہ، اور ایک اور نئے دوست کا ہمارے آج کے پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ہیں علی رضا سعیدی۔ لیکن پہلے ہم گزشتہ سبق پر ایک نظر ڈالیں گے اور پھر آج کے سبق کے بارے میں مختصر وضاحت پیش کی جائے گی۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہوائی سفر کے دوران ممکنہ گفت و شنود سے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ فارسی بول چال میں عموماً اختصار سے کام لیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق ایک دو مثالیں بھی ہم نے پیش کی تھیں، اور کچھ مختصر جملے بھی آپ کو بنانا سکھائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم مزید کچھ جملے بنائیں گے، تو آپ لوگ نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
گزرنامه شما کجاست؟
آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ آئیے یہ جملہ ایک بار پھر سنیے۔
گزرنامه شما کجاست؟
صندلی شما قسمت عقب است۔
آپ کی سیٹ جہاز کے پچھلے حصے میں ہے۔ یہ جملہ ایک بار پھر سعیدی کی زبانی سنیے۔
صندلی شما قسمت عقب است۔
من خودکار ندارم۔
میرے پاس بال پوائنٹ نہیں ہے۔ آئیے یہ جملہ سعیدی سے سنتے ہیں۔
من خودکار ندارم۔
مهماندار آب خنک آورد۔
ایئر ہوسٹس ٹھنڈا پانی لائی۔ سعیدی، آپ اس جملے کو دہرائیے۔
مهماندار آب خنک آورد۔
او غذا نخورد۔
اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس جملے کو ایک بار پھر سنتے ہیں۔
او غذا نخورد۔
سامعین، ابھی آپ نے کچھ جملے سنے، آئیے ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ الفاظ آپ کے لیے یقیناً نئے ہیں، تو سنیے اور نوٹ کیجیے۔ خودکار یعنی بال پین، قسمت حصہ، مہماندار ایئر ہوسٹس، او و شما، یہ ضمائر تھے جو آپ نے ان جملوں میں ملاحظہ کیے۔ اور اب آئیے ہم آپ کی گفتگو اس شخص سے کرا رہے ہیں جو آپ کا ہم سفر ہے اور آپ کی برابر والی نشست پر بیٹھا ہے۔ یہ شخص دارالحکومت تہران کا رہنے والا ہے۔ آپ کے اور اس کے درمیان جن جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، آئیے انہیں سنتے ہیں۔
شما خوب فارسی صحبت می کنید. کجا یاد گرفته اید؟
آپ بہت اچھی فارسی بولتے ہیں. آپ نے کہاں سیکھی ہے؟
در خانه فرهنگ.
شغلتان چیست؟
آپ کیا کام کرتے ہیں؟
دانشجو هستم.
میں طالب علم ہوں.
هدفتان از سفر به ایران چیست؟
آپ کا ایران آنے کا کیا مقصد ہے؟
برای زیارت آمده ام.
میں زیارت کی غرض سے ایران آیا ہوں.
کجا اقامت خواهید داشت؟
آپ کہاں ٹھہریں گے؟
ہوتل.
میں ہوتل میں ٹھہروں گا. یہاں اختصار کے ساتھ سعیدی نے جو جملہ کہا وہ صرف ہوتل تک مختص رہا. اگلا جملہ کیا ہے رائلہ؟
کدام ہوتل؟
آپ کس ہوتل میں قیام کریں گے؟ یہاں صرف مختصر سوال کیا گیا ہے کون سے ہوتل.
ہنوز معلوم نیست.
ابھی معلوم نہیں ہے.
چند روز در ایران میمانید؟
آپ کتنے دن ایران میں قیام کریں گے؟
حدوداً یک ماہ.
تقریباً ایک ماہ. عزیز سامعین، اس مختصر گفتگو کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، جو آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے تمام پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مستفید فرمائیے گا. اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت. رفح جنوبی، مرکزی اور مشرقی غزہ پر شدید تر بمباری، درجنوں عام شہری شہید. فلسطینی عوام کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کاروائیاں جاری. تل ابیب میں بن گورین ہوائی اڈے پر میزائل حملے. یمن کے عوام قیادت اور مسلح افواج جارحین کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے. اور ہندوستانی پارلیمنٹ کا اجلاس، ایوان زیری لوک سبھا میں اپوزیشن اراکین کا ہنگامہ، کاروائی معطل. اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آ گئی ہے. مرکزی اور جنوبی غزہ میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے، لیکن رفح کے علاقے تل السلطان پر صہیونی فوجیوں کے حملوں کی شدت زیادہ بتائی گئی ہے. غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین مروان الہیمس نے شہر رفح کے حالات تشویشناک بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اسپتالوں کے کارکنوں، طبی عملے کے افراد اور امدادی دستوں کے اراکین پر بھی حملے کر رہے ہیں. غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجی زخمیوں تک طبی امداد نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، اور صہیونی فوج کے شدید حملوں کی وجہ سے فلسطینی ہلال احمر کی 4 ایمبولینسوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ رفع کے حالات بحرانی اور تشویشناک ہیں اور ایسا کوئی اسپتال، طبی مرکز یا جگہ نہیں بچی ہے جہاں شہری حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ غزہ کے فیل ہاسپٹلز کے چیئرمین نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ رفع میں غاصب شہری فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے فوری اقدام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت رفع کے علاقے تل السلطان میں دسیوں ہزار فلسطینیوں کو نسل کشی کا سامنا ہے۔ تل السلطان سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شہری حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینی بچے انتہائی مظلومیت کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں، جس کا خون بہ جانے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ جنوبی اور مرکزی غزہ پر بھی غاصب شہری فوجیوں کے حملے جاری ہیں اور درجنوں عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تل ابیب کے ایئرپورٹ اور امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین پر کامیاب میزائل حملے کے لیے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے شہری امریکی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے ایئرپورٹ کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس ترجمان کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے علاقے میں امریکہ کی دہشت گرد فوج کے بحری بیڑے ہیری ٹرومین کو بھی کروز میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بحیرہ احمر میں کیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اس سے قبل بھی امریکی جارحیت کے جواب میں امریکی بحری بیڑے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکی جارحیت کے جواب میں امریکی بحری بیڑے کو اپنے حملے کا نشانہ بنانے کے علاوہ امریکی جارحیت کو ناکام بھی بنا دیا۔ یمن کی مسلح افواج نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف شہری جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور سمندر میں شہری بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یونیسیف نے یمن میں امریکی حملوں میں متعدد بچوں کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے یمن میں انسانی المیہ رونما ہونے کی بابت خبردار کیا ہے۔ یونیسیف نے بتایا ہے کہ یمن کے مختلف شہروں پر امریکی بمباری میں متعدد بچے شہید ہو گئے اور یمن کے محاصرے کے باعث ساحلی علاقوں میں بچوں میں غذائیت کی قلت نے بحرانی شکل اختیار کر لی ہے۔ سنا میں یونیسیف کے نمائندے پیٹر ہاوکنز نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت میں بتایا ہے کہ یمن میں حالات المناک ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی جان خطرے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ یمن کے شمالی علاقوں پر امریکی بمباری میں 8 بچے شہید اور مغربی ساحلی علاقوں پر بمباری میں کم سے کم 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن اس وقت انسانی بحران کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جہاں 2025 میں بنیادی امداد کے لیے 157 ملین ڈالر کی اضافی رقم درکار ہے۔ دوسری طرف المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے اپنی جارحیت کے دوسرے مرحلے میں سعدہ کے رسول اعظم اسپتال کے باقی بچے حصے کو بھی تباہ کر دیا۔ اس اسپتال پر امریکی جنگی طیاروں نے حال ہی میں حملہ کیا تھا۔ شمالی یمن کے صوبہ سعدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جارحیت میں سعدہ کا کینسر اسپتال مکمل طور پر تباہ ہونے کے علاوہ کئی عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اس ملک کے عوام، قیادت اور مسلح افواج جارحین کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہیں اور غاصب شہری فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے مقابلے میں مظلوم فلسطینی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سیکرٹری جنرل یاسر الہوری نے اسلامی جمہوریہ ایران کی خبر رساں ایجنسی ایرنا کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ یمنی عوام مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یمن دیگر عرب ملکوں کی طرح فلسطین کی حمایت میں صرف بیانات جاری کرنے پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری جنرل الحوری نے کہا کہ یمنی عوام کو اس جنگ کی اہمیت کا پورا ادراک ہے اور وہ اسراء میں وحشیانہ بمباری میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھر اور ملک کی بنیادی ڈھانچے تباہ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ استقامت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی فوجی توانائیوں میں بھی روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکی کے وحشیانہ فضائی حملے ہماری فوجی طاقت توانائی کو متاثر نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ زیادہ تر شہری علاقوں پر حملے کر رہا ہے، لیکن نہ ہمارے عوام کے حوصلے کمزور ہوئے ہیں اور نہ ہی افواج کے عزم و ارادے پر امریکی جارحیت سے کوئی اثر پڑا ہے۔ الحوری نے کہا کہ ہماری مسلح افواج امریکی جارحیت کی کوئی پرواہ کیے بغیر ہر روز مقبوضہ فلسطین میں سینی حکومت کے اہم مراکز پر اور اسی طرح بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہاز پر حملے کر رہی ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے ایک سینئر رکن نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ تمام عربوں کو فلسطین کی حمایت میں فرنٹ لائن پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس بات کو بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ یمنی جو کہتے ہیں اس کو ضرور انجام دیتے ہیں۔ یمنیوں کا قول و فعل یکساں ہے۔ انصار اللہ کے اس رہنما نے کہا کہ امریکہ اور پوری دنیا یمن کی جانب سے آنے والے نئے سرپرائز کا انتظار کرے، کیونکہ اس کو دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے۔ تحریک انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے سینئر رکن علی القحوم نے ایک تقریر کے دوران فلسطینی عوام کی حمایت اور یمنی شہریوں کے خلاف امریکہ کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں یمن میں امریکی اور صہیونی حکومت کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے بارے میں کہا کہ امریکہ اور دنیا کو یمن کے ان الفاظ و اقدامات کا انتظار کرنا چاہیے جس سے وہ سب بہت جلد حیران ہونے والے ہیں۔ علی القحوم نے مزید کہا کہ یمن کی قیادت جانتی ہے کہ کس طرح اپنے ایک کے بعد ایک سرپرائز کو پیش کرنا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے سینئر رکن نے کہا کہ یمنیوں کے لیے مایوسی کوئی معنی نہیں رکھتی اور یمن اپنی قیادت کے جھنڈے تلے فلسطین کی حمایت کے راستے پر فتح یاب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی اور لبنان پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں مشرق وسطی کی سیکورٹی کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ علاقائی اور عالمی سطح پر صہیونی حکومت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سید عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ صہیونی جارحیت کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے عالمی برادری خاص طور پر خطے اسلامی ممالک پر زور دیا کہ اسرائیل کے جرائم اور جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ہمسایہ اور دوست ممالک کو متنبع کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے رچائی جانے والی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے ایرانی تیل کی صنعت پر امریکی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگائے جانے والے الزامات اور دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمراں اتحاد اور اپوزیشن اراکین کے درمیان نوک جھونک اور ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے حکومت کے رویے پر سخت اعتراض اور ہنگامہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین نے زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان پر کسانوں کے مسئلے میں غلط بیانی کا الزام لگایا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ اس درمیان حکمراں اتحاد اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان نوک جھونک اور دو طرفہ نعرے بازی میں شدت آ گئی اور ہنگامہ بڑھنے کے بعد اسپیکر اوم برلا نے کارروائی معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کی مرکزی شاہراہ گزشتہ 177 دنوں سے بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پاک افغان بارڈر کی بندش نے بھی معمولات زندگی کو مزید متاثر کر دیا ہے۔ جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی عدم دستیابی کے باعث تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلبہ کا تعلیمی سال بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ مرکزی شاہراہ بند ہونے اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل میں رکاوٹ کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب عوامی مطالبات کے حق میں کرم پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا 24ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ دھرنا منتظمین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ دھرنا کے شرکا کا کہنا ہے کہ ٹلپارا چنار کی واحد مین شاہراہ کو آمد و رفت کے لیے کھولا جائے، تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے یا اگر وہ ملزم ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ توہین رسالت اور توہین قرآن پاک کیس میں راولپنڈی کی مقامی عدالت نے بڑا فیصلہ دیتے ہوئے 5 مجرمان کو پھانسی، عمر قید اور 80 سال قید سزا سنائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے فیصلے میں کہا کہ 5 مجرموں کو مجموعی طور پر 65 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ فیصلے کے بعد 5 مجرمان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ مجرمان نے گھناؤنا جرم کیا، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے کرکٹر شکیب الحسن کی جائیداد اور اثاثے ضبط کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش ابلاغیاتی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ شکیب الحسن پر دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت چلنے والے مقدمے میں ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے ان کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ یاد رہے کہ شکیب الحسن کا تعلق بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی سے، اور شیخ حسینہ کے دور میں وہ رکن پارلیمان تھے۔ بنگلہ دیش کے متعدد کھلاڑیوں کو شیخ حسینہ کے خلاف عوامی تحریک کے دوران ہلاکتوں کے حوالے سے تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق سابق کرکٹر شکیب الحسن پر اس حوالے سے کوئی فرد جرم ابھی تک عائد نہیں کی گئی ہے، تاہم چیک باؤنس ہونے کے بعد دھوکہ دہی کے ایک مقدمے میں ان کی جائیداد ضبط کر لینے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے گورنر نے کہا ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں کسی بھی قسم کے احتجاج پر پابندی میں 1 اپریل تک توسیع کر رہے ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق اس حوالے سے گورنر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندی 1 اپریل کو رات 11:59 تک جاری رہے گی۔ استانبول اور مغربی شہر ازمیر میں بھی احتجاجی مظاہروں پر پابندی عائد ہے، لیکن 19 مارچ کو ملک کی اہم پوزیشن جماعت کے رہنما کی گرفتاری اور اس کے بعد انہیں جیل بھیجنے پر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اس سے ایک ہفتہ قبل ترکیہ کے وزیر داخلہ نے بتایا تھا کہ ترک حکام نے سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے پر 37 افراد کو حراست میں لیا ہے، اور استانبول کے میئر کی گرفتاری کے بعد اختلافی آوازوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی سیکورٹی ذرائع نے عید الفطر کی آمد پر صلاح الدین اور دیالہ صوبوں میں داعش دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی اقدامات کیے جانے کی خبر دی ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی سیکورٹی ذرائع نے صوبے صلاح الدین اور صوبے دیالہ کے درمیان حاوی العظیم نامی علاقے کے جنوب میں داعشی دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی آپریشن شروع کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی فوج نے 2 طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی شروع کی ہے۔ ان ذرائع نے تاکید کی کہ داعشی دہشت گردوں نے اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں، جن کے مدنظر یہ سیکورٹی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آخر میں انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ناراض جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کے خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غاصب زیون حکومت نے غزہ پر جارحیت شروع کرنے کے بعد جنوبی لبنان پر بھی ایک بار پھر جارحیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. آج کے پروگرام میں جنوبی لبنان اور غزہ پر ہم سے ہونی جارحیت کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. غزہ اور جنوبی لبنان پر غاصب شہنی حکومت کی جارحیت ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے, جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں, اور اسی طرح لبنان میں بھی متعدد لبنانی شہید اور زخمی ہوئے ہیں. غزہ اور جنوبی لبنان پر شہنی حکومت کی دوبارہ جارحیت کے پس پردہ اغراض و مقاصد کیا ہیں, کون سے مقاصد شہنی حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے, اور اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہے, اس کا ہم جائزہ لیں گے. پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اپنی گفتگو کو مہمانوں کے ساتھ شروع کریں گے.
غاصب صہیونی حکومت نے تمام تر ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف غزہ پر دوبارہ جارحیت شروع کر دی ہے, بلکہ اس نے جنوبی لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے ہیں. صہیونی فوج نے حالیہ حملوں کے دوران نہ صرف بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا, بلکہ اس نے حماس کے کئی رہنماؤں کو بھی شہید کر دیا. صہیونی فوج کے حملے میں حماس کے سینئر رہنما صلاح البردویل اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے. دونوں پناہ گزین خیمے میں موجود تھے. وہ حماس کے سرکردہ رہنما اور فلسطینی قانون ساز کونسل کے رکن بھی تھے. مقامی ذرائع کے مطابق یہ حملہ خان یونس کے علاقے مواسی میں اس وقت ہوا جب صلاح البردویل اور ان کی اہلیہ رمضان کی 23ویں شب کے موقع پر نماز ادا کر رہے تھے. وہ جنگ کے دوران اسی پناہ گاہ میں مقیم تھے, جبکہ غاصب صہیونی حکومت نے ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے غزہ کے واحد خصوصی کینسر اسپتال اور اس کے ساتھ واقع میڈیکل اسکول کو تباہ کر دیا. اس اسپتال کی تباہی کے بعد ہزاروں مریضوں کے لیے کینسر کے علاج کی کوئی جگہ نہیں بچی. یہ اسپتال غزہ میں کینسر کے علاج کا سب سے بڑا مرکز تھا, اور یہاں ہر سال 30,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا. میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس کارروائی پر عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صہیونی فوج نے غزہ کے ناصر اسپتال پر بھی حملہ کیا, جس میں حماس کی پولیٹیکل بیورو کے رکن سمیت 5 افراد کو شہید کر دیا گیا. ناصر اسپتال پر کیے گئے حملے میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اسماعیل بھی شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کی انسانی امور ایجنسی نے غزہ کی بدترین انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امداد کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید اور 1,13,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. غزہ حکومت کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ شہدا کی تعداد 61,700 سے تجاوز کر چکی ہے, کیونکہ ہزاروں فلسطینی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور انہیں شہید تصور کیا جا رہا ہے. دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے ساتھ لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں. جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری سے متعدد لبنانی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. گزشتہ دنوں جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 4 شہریوں کے شہید اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے, جبکہ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے تولین علاقے پر بھی فضائی حملہ کر کے 4 لبنانیوں کو شہید کر دیا. لبنان کے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ تولین پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے لبنان کے محکمہ صحت نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی لبنان کے قصبے کفر کلا پر صہیونی حکومت کے حملے میں کم سے کم 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے جبل الجبور، الخربیہ اور کفر ہونا قصبے کے مضافات پر بھی حملے کیے ہیں. غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے ایک بیان میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین پر راکٹ داغا ہے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں پر حملے کیے ہیں، جبکہ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین پر راکٹ داغے جانے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دشمن کا دعویٰ لبنان پر حملے جاری رکھنے کے بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جبکہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک اس کے حملے رکے نہیں ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی پابند اور حکومت لبنان کی حامی ہے۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں ممتاز سجیہ نگار جناب قمر عباس کو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
جی قمر عباس صاحب، ہمارے ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے ممتاز سجیہ نگار جناب عاصم رضا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ؟
جی الحمدللہ۔ عاصم رضا صاحب، آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں گفتگو کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں بھی صہیونی حکومت نے جنگ بندی معاہدہ کیا اور جنوبی لبنان میں بھی اس نے جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کی تھی، دستخط کیے تھے۔ دونوں جگہ اس نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اب جنوبی لبنان پر بھی اور غزہ پر بھی دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پس پردہ کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسی حوالے سے جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو میں نے آپ کو ایک ساتھ پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اوپر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسرائیل پاسداری کرے گا اس ایگریمنٹ کی۔ یہ آج ثابت ہوا اور ہمیں معلوم تھا کہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اسرائیل سمیت امریکہ، بلکہ میں کہوں تو بہتر ہوگا، مقصد ان کا تھا کہ اپنے جو ہوسٹیجز ہیں یا یرغمالیوں کو چھپانے کی بات کی جا رہی تھی جو جنگی قیدی ہیں، اور ان کے ہی لیے انہوں نے یہ سارے معاہدے کیے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اس دوران ہی جو یہ 45 روزہ جنگ بندی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس نے وائلیشن کی تھی اور اس نے جو قیدی چھوڑنے کا معاملہ تھا اس کو مؤخر کر دیا تھا، جو کہ اس نے فلسطینیوں کو چھوڑنا تھا۔ اب جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بالکل ایک جو واضح مثال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے، اور اس نے کہا کہ جی جو غزہ کے لوگ ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر یا وہ ایک اپنا پروجیکٹ کے طور پر اس کو لانا چاہ رہا تھا، جس پہ اس کی بہت سبکی بھی ہوئی اور اس کے بعد عجیب و غریب قسم کی وائٹ ہاؤس کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئیں۔ اصل میں گریٹر اسرائیل جو ہے وہ آپ سیریا کی طرف دیکھیں تو وہاں پر، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو لبنان کے اوپر بھی، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بھی ہے۔ حماس نے اس کو باقاعدہ اللہ لعنت کہہ دیا ہے کہ یعنی کہ ان کو سلامتی مقدم نہیں ہے جو اور یرغمالی ہیں۔ یعنی اگر آپ اس بات کو اندازہ لگائیں کہ اگر یہ یرغمالی سارے چھوڑ دیے جاتے تو یہ 45 روز کے اندر سارا کچھ لپیٹ کے اس کے بعد اس نے پھر یہی کام کرنا تھا جو وہ اب کر رہا ہے، اور جو اس نے فلسطینی چھوڑے بھی ہیں تو لیکن ان کو رہنے کی جگہ تک نہیں میسر، کیونکہ قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ اور اس طرح اب لبنان کے اندر ہم دیکھیں تو اب یہ کھلی خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی۔ اب حزب اللہ ہو یا حماس ہو یا کوئی بھی ہو یا یمنی گروپز ہو، اس وقت تو میرے خیال سے سب کا آبجیکٹو ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح یلغار کی جائے، اسی طرح اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ایک سبق ضرور سکھایا جائے۔
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا قمر عباس صاحب۔ تفصیل کے ساتھ عاصم رضا نے بتایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی معاہدہ جو لبنان کے ساتھ کیا تھا، حزب اللہ کے ساتھ کیا تھا، اس کے مطابق اس کو اپنی فوجیں وہاں سے نکال لینی تھی۔ ایک تو فوجیں نہیں نکالیں اور پھر اب بے بنیاد دعویٰ کر کے، جس کی حزب اللہ نے تردید بھی کی ہے کہ وہاں سے ڈرون حملے کیے گئے، جس کے جواب میں اب اس نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں پر حملے شروع کر دیے ہیں، تو اس جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بے بنیاد دعوے کو بنیاد بنا کر حملے کرنا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں، یہ پہلی بار نہیں ہے جب سے معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد یعنی جو ابھی وسیع پیمانے پہ جو حملہ کیا ہے صہیونی حکومت نے، اس سے پہلے بھی مسلسل خلاف ورزی کر رہا تھا۔ یعنی جسے کہیں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن مکمل طور پر معاہدے کی پابندی کیا ہو، اور حزب اللہ نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا اور رابطہ بھی کیا تھا نگراں جو کمیٹی ہے اور اقوام متحدہ سے بھی پیغام جسے کہیں کلوایا تھا کہ بھئی یہ تو گنتیاں آ رہی تھیں کہ اتنی ہزار بار، اب تک مجھے صحیح سے عدد ذہن میں نہیں ہے لیکن
1300 کے قریب،
جی تو اتنی زیادہ خلاف ورزیاں کر رہے تھے، تو وہ اس کے لیے تو کسی بہانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور اگر حزب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے ہی کرتا تھا۔ یہ تو بالکل عقل سے بعید بات ہے۔ مطلب حزب اللہ نے، اگر حزب اللہ کو کوئی، حزب اللہ صہیونی حکومت تھوڑی ہے، اگر اسے معاہدہ پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو معاہدہ ہی نہیں کرتے حزب اللہ. یعنی ظاہر بات ہے جب تک ان کے شرائط نہیں تھے تب تک نہیں کیا. تو جب جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے تو یہ سب کو پتا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو مختلف معاہدے کیے حزب اللہ نے اس پہ ہمیشہ پابندی کی ہے. تو یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے, اور حزب اللہ نے کبھی انکار نہیں کیا. جو بھی حملہ کیا اسے ڈنکے کی چوٹ پہ قبول کیا, تسلیم کیا کہ ہم نے حملہ کیا, ہمارا یہ راکٹ حملہ ہماری طرف سے, فلاں جگہ کو نشانہ ہم نے بنانا چاہا, اتنا کامیاب رہا اتنا نہیں رہا, اتنے ڈرون سے ہم نے حملے کیے, اتنے ڈرون ہدف تک پہنچے, اتنے راستے میں, پوری تفصیلات حزب اللہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے, روش رہی ہے کہ اگر حزب اللہ نے حملہ کیا تو فوراً باضابطہ بیان جاری کر کے اس کا اعلان کرتے, اس کا کہتے کہ ہاں بھائی ہم نے کیا ہے. لیکن یہ تو زبردستی کی ایک بات ہے کہ وہ صاحب کبھی کہا کہ 3 میزائل آئے, پھر کہا کہ ڈرون آئے اور وہ جنوبی لبنان سے کیے گئے تو اس لیے ہم نے حملہ کیا. تو یہ خیر پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے, البتہ بس سمجھتی ہی ہے کہ صہیونی حکومت نے کبھی کسی بھی معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے. یہ تو معمولی سے معاہدے ہیں اس کی نظر میں, اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اور دوسرے ملکوں سے جو معاہدے ہیں جس کی بنا پر بہت سارے اسلامی ملکوں نے افسوس کہ اسے تسلیم کیا ہے.
اوسلو معاہدہ ہے, میڈرڈ معاہدہ ہے,
بالکل بالکل, ہاں سارے معاہدے ہیں, اردن سے جو معاہدہ, مصر سے, ان سب سے جو سب کی خلاف ورزی مسلسل وہ کر رہا ہے, اقوام متحدہ کی قرارداد, سلامتی کونسل کی, جنرل اسمبلی کی, تو بے شمار قراردادیں ہیں, بین الاقوامی اداروں کے جو قراردادیں ہیں ان کا جو کنونشنز ہیں, یا پھر عالمی عدالت انصاف کے جو فیصلے, ہر چیز کہیں پر بھی ہمیں پابندی نہیں نظر آتی, صرف خلاف ورزی نظر آتی. تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ بالکل اس کی عین سرشت کے مطابق ہے, اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ, یعنی یہ بنیاد ہے ایران اور ایران کے ہمنوا ممالک جو ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت رویہ جو ہے وہ استقامت ہے اور مزاحمت ہے, کیونکہ یہ حکومت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے اور کوئی زبان اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اور آپ دیکھ لیں, اب حالات دیکھ لیں, اب کیا ہے صورتحال.
جی بہت شکریہ آصف رضا صاحب. ہم دیکھیں کہ غزہ پر جو دوبارہ جاریہ شروع کی ہے, جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے, پہلے مرحلے پر عمل کیا کہ جس میں قیدیوں کا کچھ تبادلہ تھا, دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات سے ایک تو پہلو تہی کیا, دوسرا غزہ پر پھر جاریہ شروع کیا, اور اس میں خاص طور پر اس نے اسپتالوں اور اس کے بعد حماس کی جو قیادت ہے, حماس کے رہنما ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حماس کے بعض رہنماؤں کو شہید کر کے وہ حماس کو ختم کر سکتی ہے؟
جی بالکل ایسا نہیں ہے, اور حماس جو مزاحمتی تحریک ہے, تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ایک لیڈر ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ تحریک ختم ہو جائے گی. یہ تو بہت سارے اسماعیل ہانیہ بھی آئیں گے, اس کے علاوہ بہت سارے شنواز صاحب بھی آئیں گے, بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو کہ یہ تحریک میں حصہ لیتے رہیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ تو ایک غلط فہمی ہے اسرائیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بمباری کا آپ نے ذکر کیا اسپتالوں کو, ایک کینسر ہاسپٹل میں ایک رپورٹ دیکھا تھا جس میں اس کو نشانہ بنایا گیا, اس کو بالکل ایبسلیوٹلی ڈیمولش کر دیا گیا, مینس کہ اتنی بمباری کی گئی کہ وہ قابل استعمال ہی نہیں رہا. دا اونلی کینسر ہاسپٹل شاید وہ ادھر کا وہاں کا جو ہاسپٹل تھا سب سے بڑا. اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن کی جو تنظیم ہے اور انہوں نے اس کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ تمام, جسے کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال سنگین ہو چکی ہے, اور اس کو بھی دیکھنے کی انسانی حقوق اور انسانی امداد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن یہ ادارے جو ہیں, یہ لوگ جو ہیں, جو اس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا, آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے, یہ صرف ایک لپ سنگ ہے یا پھر ایک فیس آف ہے. اندر سے جو آپ نے بھی بات کی لبنان کے حوالے سے کہ وہاں سے فوجیں ہٹانی تھی, میں نے ابتدا میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بالکل اس کے قابل اعتبار ہم اسرائیل کو صحیح طاقت کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ اس کا عزائم ہی کچھ اور ہیں, اور اس نے وہی کیا جو میزائل کے بہانے بات کی جا رہی ہے یا ڈرونز کے بہانے بات کی جا رہی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے وہ راکٹ فائر یا کچھ اس طرح کی بات کر کے حملے کرتا رہا. 50,000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں, یہ تو ایسٹیمیٹڈ ابھی لوگوں نے کہا ہے, ابھی ملبوں کے نیچے جو لاشیں ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے غزہ کے حالات کے اوپر, لبنان کے حالات کے اوپر. لیکن اب حزب اللہ, حماس, میں یمنی حوثیز کی بات کروں گا, ان لوگوں کو ایک لائحہ عمل ایسا طے کرنا ہے کہ اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر سبق سکھایا جائے. اور کیونکہ اس وقت اسرائیل کے اندر بھی اس کے خلاف, نتنیاہو کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور وہ جو یرغمالیوں کی فیملی ہیں انہوں نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یرغمالیوں کو رہا کروایا جائے. تو ان عالمی طاقتوں کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے, خاص طور پہ وہ جو اس کے ہم نوا ہیں, کہ ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, لینے نہیں جا رہا. اور اس انسانی المیہ کا ہم بات کرتے ہیں ہولوکاسٹ کی, تو ہولوکاسٹ تو اب ہو رہا ہے, اب ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ہم اس ہولوکاسٹ کو بھول جائیں, ہم اس ہولوکاسٹ کی بات کریں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں بات کرنی پڑے گی تمام اسلامی ممالک کے ساتھ, ہمیں تمام طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچ کے بات کرنی ہوگی, کیونکہ یہ صرف اسرائیل کی اور غزہ کی بات نہیں ہے, یہ صرف بیت المقدس کی بات نہیں ہے. اس کا نظریہ اور اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو امریکہ اور اسرائیل مل کے بنا رہا ہے. ڈیفینیٹلی بیت المقدس جو ہے صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ان کی نہیں ہے, حماس کی نہیں ہے, حزب اللہ کی نہیں ہے, دوسری اس کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے اتنا ہی قابل احترام جگہ ہے اور قابل جسے کہہ سکتے تقدس ہمارے لیے اس کا اتنا ہی ہے. تو ہم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے, امریکہ سے براہ راست بات کی جائے, اسلامی کانفرنس جو ہے اس کو بلوایا جائے, OIC کا اجلاس بلوایا جائے, جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر امریکہ ویٹو کرے گا اور ممالک ویٹو کریں گے, لیکن آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے اوپر فوراً جنگ بندی کے لیے بات کرنی چاہیے. آئندہ ایسا ہی نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ ایک ایک کر کے تمام اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کے ہیلے بہانے کرے گا, اسی طرح کی بے لاجک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ان لاجیکل چیز سامنے لے آئے گا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, جیسے راکٹ حملے ہیں یا پھر ڈرون حملے ہیں, یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اسرائیل کو فنا سے خطرہ ہے اور اس کے پاس یہ ہتھیار ہیں. تو یہ چیز اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو عالمی طاقتیں اس وقت بیٹھ کر کوشش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو اس جگہ یعنی جو گریٹر اسرائیل ہے اس کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, اور ہم OIC کے اجلاس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر کم از کم آواز دنیا تک پہنچے, آواز پہنچ رہی ہے, دنیا دیکھ بھی رہی ہے, لیکن اس کو مربوط انداز میں مل کر اسٹریٹجی کے ساتھ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. پوری دنیا مل کر اس کی تمام پروڈکٹس کو اگر مسلمان دنیا ختم کر دے اور اس کی پروڈکٹس کو نہ لے, تو میرے خیال سے اس کی اکانومی جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کو اتنا بڑا لاس ہوگا کہ اس کو کسی سے بھی کوئی ہتھیار خریدنے تک کے لیے پیسے نہ ہوں گے, اس کے پاس کوئی ایسا مارجن نہیں ہوگا. صرف میں اکنامیکل ایک پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں, باقی اور معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اقتصادی طور پر معاشی طور پر ہمیں نقصان دینا پڑے گا, تب جا کے وہ باز آئے.
اچھا قمر عباس صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو جارحیت صہیونی حکومت نے غزہ پر شروع کی ہے, تو بنیادی مقصد یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے قیدیوں کو آزاد کرائیں گے. قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے تو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا, پہلے مرحلے پر عمل ہو گیا, دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلو تہی کی گریز کی صہیونی حکومت نے, اور طاقت کے زور پر یہ چاہتا ہے کہ قیدیوں کو آزاد کرا لے. تو جب 15 مہینے میں آزاد نہیں کرا سکا تو کیا موجودہ جارحیت سے قیدی آزاد ہو جائیں گے؟
دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ حملے دوبارہ شروع ہوئے ہیں اس میں جو اعلان کیا ہے وہ تو صرف اعلان ہے, مقصد جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تو بہت ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے خود صہیونی فوج اور صہیونی حکام کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح کی جنگ سے اور اس طرح کے حملے سے کتنا مشکل ہے قیدیوں کو آزاد کرانا, اور اگر ذرہ برابر بھی امکان ہوتا اس بات کا تو وہ پہلا معاہدہ بھی نہیں کرتے صہیونی حکام. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا تھا صہیونی حکومت کے اندر, وہاں کے لوگ سڑکوں پہ تھے اور کرسی جسے کہیں کہ خطرے میں نظر آئی, تو اس لیے جنگ بندی
پریشر کو ریلیز کرنے
ہاں کہ تھوڑا کچھ ہو جائے تو پھر کریں. لیکن اصل میں مقصد ہے نہیں, دیکھیں نتن یاہو اور جو وہاں کی شدت پسند کابینہ ہے صہیونی حکومت کی, اسے کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے, یعنی حتیٰ صہیونی قیدیوں کی رہائی سے بھی اسے دلچسپی نہیں ہے, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سے حملے کر دیتے ہیں, اور کتنے زیادہ قیدی تو صہیونی بمباری میں مارے گئے ہیں تو بالکل ثابت شدہ ہے. اس کے علاوہ کئی قیدی صہیونی فوجیوں کے فائرنگ میں ہی مارے گئے, وہ جب نکل رہے تھے تو فائرنگ کر دیا. تو اصل میں مقصد کچھ اور ہے, یہ رہائی وغیرہ کا کوئی مقصد ہے نہیں ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ ابھی جب پہلا مرحلہ ہو گیا تو انہوں نے کوشش کیا, امریکہ نے بھی اس میں بہت کافی مدد کی, کوشش کیا کہ نئی شرطوں کے ساتھ, یعنی نئے مذاکرات نئی شرطوں کے ساتھ. دیکھیں ایک دفعہ تو طے ہو گیا تھا پورا معاہدہ اور آخر تک کی 7 مرحلوں میں ہوگا اور یہ وہ پوری پوری ساری باتیں طے ہو گئی تھی, لیکن اب کیا ہے, اب نئی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں بیچ بیچ میں, امریکہ کی طرف سے بھی آئی, اور پھر جب حماس نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو جو طے ہے معاہدے کے حساب سے ہی کریں گے, نیا معاہدہ یا نئی تجویز ہم
غیر مشروط طور پر نہیں کریں گے.
ہاں وہی جو نئی تجویز پیش کی نا, تو پھر سارا جسے کہے ملبہ حماس پہ ڈال کے وہی بہانہ جسے مل گیا, اور یہ کہ بھائی حماس نہیں تیار ہے. امریکہ نے بھی یہ بات کہی, حماس نے جنگ بندی کو ختم کیا, ہماری باتیں نہیں مانی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو مذاکرات میں, ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ کہ ابھی جو مذاکرات تو کرنا ہے, مجبوری ہے ان کی, یہ امریکہ کو بھی پتا ہے اور سعودی حکومت کو بھی پتا ہے اور نتن یاہو کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے. لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح سے حملے کر کے, اب جو تھوڑا سا فلسطینیوں نے راحت کا سانس لیا تھا اور یہ کہ ایک امید ہوئی تھی زندگی کی رمق, یا جنگ جو بند ہوئی تھی, لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے, تو اب ایک بار پھر سے اسی جہنم میں جسے اپنے حساب سے ڈال کے اور پھر اسی طرح کے حالات پیدا کر کے یہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ اب جو مذاکرات ہوں یا جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں حماس پر دباؤ پڑے اور وہ ان کی شرطیں ماننے پر تیار ہو جائیں. ہم کو یہ لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حملے کا یہی مقصد, باقی یہ جو رہا کریں گے قیدیوں کو چھڑائیں گے اور یہ یا اس طرح کی باتیں, وہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں. بہت ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے سینی حکام کو پتا ہے کہ وہ یا مر جائیں گے ان کی بمباری میں اور یا پھر مذاکرات سے آزاد ہوں گے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کی آزادی کا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جارحیت ہے, یہ وہ شکست جو ہے, ابھی دیکھیں جس طرح سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے, ضمناً یہ میں عرض کرتا چلوں, تو جس طرح سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور حماس کے جنگجو اور مجاہد جس طرح سے شان و شوکت سے آئے وہ اور منظر عام پر, اور انہوں نے قیدیوں کو تحویل دیا ریڈ کراس کے, وہ جو اس سے پوری طرح سے بغیر کسی تبصرے کے, بغیر اس کے, جس نے بھی وہ منظر دیکھا, وہ ویڈیو فوٹیج دیکھا, اسے پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ فتح غزہ میں کس کی ہوئی ہے. حماس کو ختم کرنے کے اس کے دعوے کے ساتھ ہی حملہ کیا گیا تھا نا, تو آج بھی اس غزہ میں حماس میں اتنی طاقت ہے, اس کے مسلح مجاہد آتے ہیں اور تحویل دیتے ہیں. تو پھر یہ تو اس سے جو شکست تھی صہیونی حکام کی, جس پہ وہ کسی حد تک مختلف پروپگنڈوں کے ذریعے اور وہ جو ملبے کا ڈھیر دکھا کے کسی طرح قتل عام اور لاشیں دکھا کے وہ پروپگنڈا جو فتح کا کر رہے تھے, وہ اس کا وہ بھی بھر بھرا کے گر گیا. تو اب ایک اور یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا جو ہے, سیاسی طور پہ نتن یاہو نے عوامی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے جنگ بندی کیا, تو جو شدت پسند کابینہ اور جن کے سہارے حکومت کھڑی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. وہ کئی وزیر ناراض ہو کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور دھمکیاں بھی یہ دی جانے لگی کہ اگر دوسرے مرحلے میں بھی, اگلے مرحلے میں جنگ بندی ہوئی تو جسے کہے کہ حمایتی واپس لے لی جائے گی. تو یہ سارے حالات ایسے بنے کہ نتن یاہو, اور ہاں اس کے بعد تیسری جو وجہ ایک ہوئی اہم, وہ ہوئی کہ امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت, تو ٹرمپ نے پوری طرح سے گرین سگنل دیا ان کو. ظاہر بات ہے ٹرمپ کے مشترکہ اور انفرادی مفادات ہیں اس سے غزہ کے حوالے سے, تو اس لیے وہاں سے گرین سگنل ملا. یہاں پہ اپنی حکومت بچانا, کابینہ کے شدت پسند رہنماؤں کو خوش کرنا, اور جو شکست کا اعلان ہو گیا تھا قیدیوں کے تبادلے کے دوران, اس پر کسی حد تک پردہ ڈالنا. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے نتن یاہو نے حزب اللہ لبنان, جنوبی لبنان پر دوبارہ حملہ کیا اور غزہ پہ جاریت دوبارہ شروع.
جی بہت شکریہ. اچھا عاصم رضا صاحب, آپ نے بات کی پوری دنیا میں بیداری کی, تو غزہ پر جو جاریت ہوئی, صہیونی جاریت, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پوری دنیا میں پیدا ہوئے, اور خاص طور پر امریکہ کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بہت ہی اہم رول ادا کیا پوری دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے برسر اقتدار آنے کے بعد فلسطین کے حامیوں کے خلاف امریکہ کے اندر ایک سخت پالیسی اپنائی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ٹرمپ صاحب جو ہیں 3 سے 4 ارب ڈالر کا اسلحہ صہیونی حکومت کو دیتے ہیں کہ غزہ پر اپنی جارحیت جاری رکھو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے کیا صہیونی لابی کے مکمل تسلط میں ہے, کنٹرول میں ہے اس وقت؟
جی بالکل صحیح کہا آپ نے, اور نہ صرف وہ ان کے تسلط میں ہیں بلکہ وہ ان کا حصہ ہیں. ان کے باقی بہت سارے مسائل اپنی جگہ پہ, لیکن ان کا ذاتی انٹرسٹ, جس طرح بھی ہمارے قمر عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے, ان کی لابنگ کے اندر جو پیسہ فنڈنگ ہوئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے, پھر اس کے بعد جو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا پورے امریکہ کے اندر, جو یونیورسٹیز کالجز کے اندر جس طرح ری ایکشن آ رہا تھا, گرفتاریاں شروع ہو گئی. تو بالکل میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ٹرمپ کا آنے کے بعد بیانات جو ہیں, پھر اس کے بعد غزہ کو خالی کروا کے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے, اور کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ ہم ایک اپنا پروجیکٹ بنائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے, تو یہ تمام چیزیں وہ ان کے عزائم ہیں. ٹرمپ کا اصل میں ایک مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے بہت جلدی بول دیتا ہے, یا اس کے منہ میں جو آتا ہے بڑا بولا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی اردو کی زبان میں, تو وہ اس طرح کی بات کبھی کبھی اس کے منہ سے نکل جاتی ہے. تو ایک چیز واضح ہو گئی تھی کہ یہ صہیونی جو قوتیں ہیں, زوائنسٹ جو ہیں, جس کا کمر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو ان کی کیبنٹ ہے اس کے اندر ان کے ممبرس ہیں, انہوں نے استعفے دینے شروع کر دیے تھے. تو بہت زیادہ پریشر تھا نتن یاہو کے اوپر بھی, چاروں نہ چار اس نے جو پہلے فیز کا معاہدہ تھا وہ تو کر لیا تھا, جس کے اوپر میرا بھی اعتراض تھا کہ وہ اس کی وائلیشن کرے گا اور آگے بھی اس کو مکمل نہیں ہونے دے گا. تو وہ ایک پریشر ریلیز کرنے کے لیے وہ جسے کہتے ہیں اس نے ایک کام کیا تھا, کچھ جو یرغمالی تھے ان کو چھڑایا گیا. دوسری طرف یرغمالیوں کی جو فیملیز ہیں انہوں نے جیسے یہ معاملہ دوبارہ شروع ہوا ہے, جیسے حملے دوبارہ شروع ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ مظاہرے شروع کر دیے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر اس زیونسٹ جو حکومت ہے اور زیونسٹ طاقتیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. امریکہ کی آپ نے بات کی ہے, امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد تو آپ کو کسی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ذرا سی بھی آپ کو کوئی چیز طے ہوتی بھی نظر آئے گی. جیسے کہ وہ پہلا کلیم کر رہا تھا ٹرمپ کہ یہ اگریمنٹ جو ہوا ہے یہ میرے کہنے پہ ہوا ہے, بالکل آنے سے پہلے اس نے یہ بات کی تھی, یہ پلاننگ تھی ان کی, اور اس پلاننگ کے تحت انہوں نے ایک ویکیوم جو تھا, کیونکہ اسرائیلی حکومت گرنے لگی تھی اور اندر سے پریشر اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ لوگوں نے ہر طرح کا جسے کہہ سکتے ہیں نا ریئیکشن دینا شروع کر دیا تھا, اور نہ صرف وہاں پر بلکہ پوری دنیا میں. جس طرح آپ نے ابھی اسٹوڈنٹس کی امریکہ کے اندر بات کی اور دیگر ممالک میں جس طرح ریلیز نکل رہی ہیں, جس طرح پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. لیکن ان کا اصل ہدف جو ہے وہ وہی ہے, گریٹر اسرائیل کا ہے. اس کے بعد ان کا قبضے کا جو ارادہ ہے وہ مکمل طور پر, کیونکہ جس طریقے سے یہ کارپیٹ بمنگ کی جا رہی ہے, میں اس کو کارپیٹ بمنگ اس طرح کہوں گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو تورا بورا یا افغانستان میں جو امریکہ کی طرف سے ویپن گرائے گئے تھے اور کتنے ٹن لاکھ ٹنوں اسلحہ گرایا گیا تھا, بم گرائے گئے تھے, اسی طرح یہ فلسطین کے اوپر یعنی غزہ کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد بحالی کے نام پہ ان کو نکالا جائے اور اس کے بعد قبضہ کیا جائے. تو اس چیز میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹرمپ ان کا حصہ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا ٹرمپ کو لانے والے بھی دوبارہ وہی ہیں. اور وہ کس طرح کر سکتا ہے ٹرمپ کے وہ ان کی بات کو نہ مانے اور ان کے مقاصد کو ذہن میں نہ رکھے اور ان کے اہداف کو ذہن میں نہ رکھے, تو بالکل اس کے جو اہداف ہیں وہ یہی ہیں اور وہ جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. جس طرح کلنگز ہو رہی ہیں, جس طرح بے دردی سے بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بمباری کے ذریعے, سیویلینز ہیں, کوئی اسلحہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ایون ان کے ہاتھ میں آپ کوئی اور ہتھیار بھی نہیں دیکھتے, جو کہ عام الفاظ میں وہ شاید کہیں کہ یہ ہتھیار سے لیس ہوتے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. حماس کو یہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمیج دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان کے سربراہ کو ہلاک کر دیا, شہید کر دیا, حماس کے انہوں نے شہید کیا, اور وہ شاید کرتے رہیں گے, لیکن یہ تحریکیں ختم نہیں ہوں گی, عوام کا جذبہ یا جوش ختم نہیں ہوگا. فلسطینی جو اس وقت ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے قربانیاں دیتے رہے اور دے رہے ہیں, لیکن ان کو بے شک آپ مار دیں, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں, لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہونی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت ایک جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنی نسلوں کی قربانی دے رہے ہیں.
جی بہت شکریہ قمر عباس صاحب. ابھی اسم رضا صاحب نے کہا کہ غزہ پر یہ جو جارحیت ہو رہی ہے یہ سب گریٹر اسرائیل منصوبے کا ایک حصہ ہے, تو کیا ٹرمپ صاحب نے جو منصوبہ پہلے پیش کیا تھا کہ غزہ کے عوام کو یہاں سے نکال دیا جائے اور یہاں پر جو ہے امریکہ قبضہ کرے گا, اور اب دوبارہ یہ جو جارحیت کی جا رہی ہے, کیا اس کا مقصد فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ درپردہ تین افریقی ملکوں سے مذاکرات کر رہا ہے کہ یہاں سے جو فلسطینیوں کو نکالا جائے گا وہاں پر جا کے ان کو آباد کیا جائے تاکہ غزہ کا علاقہ امریکی صہیونی کنٹرول میں آ جائے.
دیکھیں میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے یہ خواب ہی رہے گا انشاءاللہ, اور شاید حالات سے ایسا لگتا ہو کچھ لوگوں کو کہ اب ممکن ہے آسان ہو رہا ہے, جیسے غزہ پہ جس طرح سے حملہ کیا یا شام کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر, لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا پورا کرنا اس کو سخت ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جس آسانی سے آپ یہ دیکھیں کہ صہیونی طاقتوں نے فلسطین پر قبضہ کیا, یعنی فلسطین میں جا کے جس طرح سے ایک ناجائز حکومت بنائی, اب تاریخ آپ کے پیش نظر ہے, ایک حصے پر قبضہ کیا, پھر وہاں حکومت بنائی, اس کو بہت آسانی سے تسلیم بھی کر لیا گیا اور اسے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا عالمی طور پر. اس کے بعد پھر جنگ ہوئی, پھر اس نے آسانی سے مزید علاقوں قبضہ کیا اور مزید علاقوں پہ اور پھر مزید علاقوں میں.
جی
تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس نے جتنی آسانی سے جو موجودہ مقبوضہ علاقے ہیں اس پر قبضہ کیا, اس کے مقابلے میں آج آپ دیکھیں کہ غزہ پر قبضہ کرنے میں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. غزہ کیا ہے؟ ایک
چھوٹی سی پٹی ہے
اور برسوں سے محاصرے میں ہے, جہاں پر اور محاصرہ ایسا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں جا سکتی ہیں آسانی سے, اور باقی چیزوں کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں. اس کے باوجود وہاں کے لوگ کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹیں پہلے سے بہت ہی زیادہ ہیں, اور آج عالم اسلام میں بیداری ہے اور نوجوان بیدار ہو گئے ہیں اور مسلسل وہ جد و جہد کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یعنی صرف یہی نہ دیکھیں کہ اسرائیل کے قبضے کا دائرہ بڑھ گیا ہے, شام میں ظاہر بات ہے وہ گھس آیا ہے اندر تک. صرف یہی مت دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ شام کے جو محاذ ہے وہاں پر ایک نیا محاذ کھل گیا ہے صہیونی حکومت کے خلاف. آج سے پہلے, اس شام پر قبضے سے پہلے, بہرحال عوام کے لیے اور جو عوامی طاقت ہے اس کے لیے, اس کے پاس, شام کے عوام کے پاس دسترسی نہیں تھی, اس کی رسائی نہیں تھی صہیونی فوج کے خلاف جنگ کی, جسے کہیں گے موقع نہیں تھا اسے, ظاہر بات ہے سرحد تھی اور فوج تھی اور ان کو نہیں. لیکن آج صہیونی فوجی ان کے بیچ ہیں,
یعنی ٹارگٹ سامنے ہے.
جی ٹارگٹ سامنے ہے. تو یہ یقیناً اگر آج غاصبانہ قبضہ بڑھا ہے, اگر ہم یہ مان لیں کہ صہیونی حکومت کا, تو یقیناً اس کے لیے جو جنگ کا اور استقامت کا جو محاذ ہے اس کے سامنے وہ بھی بڑھا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ استقامتی محاذ میں شام بھی شامل ہے, اور آپ یقیناً جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اور ایران کے اور بھی اعلی حکام نے بھی اس بات کی پیشن گوئی کی اور یہ اندازہ لگایا, ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت جلد شام میں جو وہاں کے غیرت مند نوجوان ہیں وہ جدوجہد شروع کر دیں گے, اور کچھ بہت سارے واقعات جو بہرحال جو حکومت ہے عبوری اور جس طرح سے خاموش ہے اس کے خلاف بھی بہت کچھ شروع ہو چکا ہے. تو اسلام سے اور مسلمانوں سے سامراج کی جو دشمنی کی اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مسلمان اور اسلام کبھی تسلط کو تسلیم نہیں کرتا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو استقامت کی جنگ ہے اور یہ آزادی کی جو جنگ ہے, حق کے لیے جو جنگ ہے, یہ جاری رہے گی.
بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.